السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ صفحہ نمبر 40 آیہ نمبر 246-248 246 سے 248 تک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آج ہمارے سامنے جو آیات ہیں اس میں بنی اسرائیل کے ایک لیڈر کی، سردار کی بات کی گئی ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک کرائیٹیریا دے دیا ہے کہ تمہارا لیڈر، تمہارا سردار کیسے ہونا چاہیے. آج کی آیت سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل میں دراصل خلافت کا نظام رائج تھا. ان کے جو نبی ہوتے تھے وہی ان کے معاملات ڈیل کرتے، ان کے فیصلے کرتے، جیسے کہ آج حکمراں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پر حکمراں الگ ہیں اور دینی عالم الگ ہوتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل میں وہی نظام قائم تھا جس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. یعنی آپ کی جو ذمہ داری بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ تعالی کے حکم کی فرما برداری ہو، اسی کا حکم مانا جائے. اصل حکمرانی اللہ سبحانہ وتعالی کی، اس کی کتاب کی، شریعت کی، اور اس کو نافذ کرنے والے، اس کو پوری دنیا میں پھیلانے والے وہ اللہ تعالی کے چنے ہوئے بندے. پہلے انبیاء کرام آتے رہے، اور انبیاء کرام کے بعد اب چونکہ کوئی نبی نہیں آنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لہٰذا اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے. تو آج کی آیتیں اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہیں. جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننے، مسجد میں جا کر نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے اور زکات دینے میں ہے بس. اس کے علاوہ وہ یہ نہیں سمجھتے، یا ان کے اندر یہ سوچ نہیں پیدا ہوتی، یا وہ یہ بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ دین اسلام میں ساری چیزیں ساتھ ہیں. یعنی ایک بہت اچھا سرکل دیا گیا ہے کہ شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، تو اس میں سب دائرے بنائے گئے ہیں، اور ان دائروں میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ. اس کے بعد ہے ایمان کے بعد ہمارے فرائض جو پانچ ارکان ہیں، اس کے بعد معاملات، معیشت، معاشرت، اخلاق، لین دین یعنی بیع و شرا جو سیل اور خرید و فروخت کی بات ہے، اور اس کے بعد آخر میں سیاست. کیونکہ اسی نظام کو قائم کرنے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ نے اسی بنا پر ہجرت کر کے مکہ سے آپ مدینہ تشریف لائے، اور وہاں پر ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کا آپ نے قیام عمل میں لایا. اور پھر اسی سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ملک کی باغ ڈور اگر نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہو تو ملک کا نظام کتنے بہتر طریقے سے اور کتنے یعنی امن و امان کے ساتھ چل سکتا ہے، اسموتھلی چل سکتا ہے. اور اگر یہی باغ ڈور کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں آ جائے جو کہ ظالم ہو، جابر ہو، جسے آخرت میں واپس جانے کا کوئی ڈر اور خوف نہ ہو، آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو فالو نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو فالو نہ کرتا ہو، تو جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جب کسی ملک کا نظام آتا ہے تو پھر وہ صرف فساد پھیلاتے ہیں، کیونکہ انہیں کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں ان کے ہاتھ میں اگر زمین کی باغ ڈور آ جائے، اگر ان کے ہاتھ میں کنٹرول آ جائے تو وہ دنیا میں امن و امان قائم کر دیں. یہی دین اسلام کا ایکچولی دیکھا جائے تو نظام جو قائم کیا جائے گا وہ اسی طرح سے قائم کیا جائے گا کہ نیک لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہو تاکہ وہ اس کو صحیح طریقے سے چلا سکیں، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ عدل کیا جائے. اور اسلام میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک ہی صف میں سب کھڑے ہیں. یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے تو اس کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے گی اور کوئی غریب ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، نہیں، بلکہ یہاں پر انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. تو یہی اسلام کی سوچ اور یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیت کی طرف آئیے، دیکھتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لفظ ترجمہ دیکھیے آیت نمبر 246. ألم ترى کیا نہیں دیکھا تم نے إلى الملأ طرف سرداروں کے بنی اسرائیل من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں اذ جب قالو انہوں نے کہا لنبی لہم اپنے نبی کے لیے لہم ابعث تو مقرر کر لنا ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ نقاتل ہم جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قالا اس نے کہا حل کیا اسیتم ہو سکتا ہے تم ان اگر کتبہ فرض کی گئی علیکم تم پر القتال جنگ اللہ کے نا تو قاتلو تم جنگ کرو قالو انہوں نے کہا وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے اللہ کے نا نقاتل ہم جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقت جبکہ اور تحقیق اخرجنا نکالے گئے ہم من دیارینا اپنے گھروں سے وہ ابنائینا اور اپنے بیٹوں سے فلما تو جب کتبہ فرض کیا گیا علیہم ان پر القتال قتال یعنی جنگ تولو تو وہ پھر گئے اللہ مگر قلیلن چند منہم ان میں سے واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. روانی والا ترجمہ دیکھے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے پر بھی غور کیا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. نبی نے ان سے کہا کہیں ایسی بات نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم لڑنے سے انکار کر دو. وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے. پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو سوائے چند آدمیوں کے سب ہی اپنے عہد سے پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. اب یہاں پر بنی اسرائیل کے ایک ایسے دور کی بات کی جا رہی ہے جب ان پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تھا اور یہ طالوت وہی تھے جن کی بیٹی بعد میں داؤد علیہ السلام سے بیاہی گئی اور داؤد علیہ السلام نبی بھی بنے اور بادشاہ بھی بنے. تو یعنی یہ اسی دور کا واقعہ ہے جب داؤد علیہ السلام کا دور شروع ہوا اس سے پہلے کا واقعہ. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ہمیشہ سے یہ نظام چلتا آ رہا تھا کہ ان کے حکمران انبیاء ہی ہوا کرتے تھے, انہی کے پاس تمام مقدمات کے فیصلے ہوتے, یعنی وہ ایک طرح سے قاضی بھی ہوتے فیصلے کرتے. جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہمیں خود پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس لوگ آئے تھے اپنا مقدمہ لے کر اور سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی, تو ان کے انبیاء ہی ان کے حکمران بھی ہوتے اور وہی ان کے فیصلے بھی کیا کرتے, انہی کے ساتھ جہاد بھی کیا جاتا. یعنی اگر دیکھا جائے تو صحیح نظام خلافت اگر رائج تھا تو وہ یہی سیاسی نظام ہے جو اسلام پیش کرتا ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ دوسرے لوگوں کا دیکھا دیکھی جہاں پر اس زمانے میں جو آس پاس ان کے ممالک تھے ان کا دیکھا دیکھی ان کو یہ خیال آیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ ہونا چاہیے, یعنی انہوں نے بادشاہ کا لفظ استعمال کیا. اس وقت بعض اسرائیلی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس وقت ان کے جو نبی تھے وہ بوڑھے ہو گئے تھے, ان کا نام شموئیل یا سموئیل تھا. تو ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی یا مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دراصل ان کا یہ مطالبہ اس لیے تھا کہ وہ جہاد سے بھاگنا چاہتے تھے, جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے اور ایک طرح سے ان کے اندر بزدلی بھی پیدا ہو گئی تھی. تو انہوں نے اس کو اس بہانے سے پیش کیا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں لہٰذا کوئی ہمیں ایک ینگ قائد ینگ لیڈر درکار ہے. اور چونکہ وہ لوگوں کے اندر مادہ پرستی پیدا ہو گئی تھی, یعنی مٹیریلسٹک ہو گئے تھے وہ لوگ, تو ان کی نظر میں ایسا تھا کہ جو مال اور جسم میں یا مال میں جو آگے ہے جس کا یعنی جس کے شاہی ٹھاٹ باٹ ہیں وہی لیڈر ہو سکتا ہے, کوئی غریب نہیں ہو سکتا. لہٰذا ان کے اپنے خود کے خود ساختہ کچھ سوچیں تھیں جس پر وہ چلنا چاہ رہے تھے. جب وہ نبی نے کہا ان سے کہ اگر تم پر کوئی بادشاہ مقرر کر بھی دیا جائے یا تمہارے لیے کوئی لیڈر چن بھی لیا جائے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جب جہاد تم پر فرض کیا جائے گا تو تم جہاد سے مکر جاؤ؟ ابھی تو تم جہاد کرنا چاہ رہے ہو لیکن تم اس وقت ہو سکتا ہے مکر جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ بھلا ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے جبکہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بچوں کو ہم سے چھین لیا گیا ہے یا ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے، لہٰذا ہم کیوں نہیں جنگ کریں گے؟ ہم ضرور جنگ کریں گے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا کہ ان کو ان کی بستیوں سے، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. تو بہرحال انہوں نے خود ہی کہا. تو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، ہمیں جو سبق سیکھنا ہے، ابن عاشور کہتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے عبرت کا مقام کیا ہے؟ تو ہمارے لیے عبرت کا مقام یہ ہے، یعنی یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے اور ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم بہت سارے کمٹمنٹ پہلے کر لیں اور جب وقت ہم پر آئے تو ہم ان کمٹمنٹ سے نظریں چرانے لگیں. ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بعض وقت ہم جذبات میں آ کر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ بھی کام کر لیں گے، ہم وہ بھی کریں گے، ہم اللہ کی راہ میں یہ چیز قربان کر دیں گے، اتنا انفاق کریں گے، اتنے کروڑ اور اتنے لاکھ اور اتنی چیزیں دیں گے، یا یہ کہ ہم روزانہ لوگوں کو جا کر کچھ پڑھائیں گے، یا ہمارے کمٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں جذباتی. اور پھر جیسے ہی ہم پر کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ فلاں فلاں کام کی ذمہ داری لے لیجیے، آپ یہ کریے، آپ وہ کریے، اب اس وقت ہمیں 100 بہانے یاد آ جاتے ہیں. اور اس وقت بعض وقت کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہائے، میں نے کیوں اتنا کمٹمنٹ کر لیا. پھر وہ بہانے بازیاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ایکسکیوزز ایسے کیے جاتے ہیں کہ سامنے والے کو پھر لگتا ہے کہ اچھا یہ تو کچھ کام کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. اور ایکچولی یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، ہم کو اپنے آپ کو اس تناظر میں رکھ کر دیکھنا ہے، یعنی ایک ٹیم ورک کی بات کی جا رہی ہے. کیونکہ کوئی بھی بڑا ٹاسک آپ اچیو کر ہی نہیں سکتے، آپ کوئی اپنا جو آپ کا نصب العین ہے آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے، جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کا ایم ہے، جو آپ کا گول ہے، آپ اس وقت تک اس کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے اندر یکجہتی، یونیٹی، ثابت قدمی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی تڑپ اور طلب موجود نہ ہو. اور اس کے لیے ثابت قدمی ضروری ہے، یعنی آپ کو حالت کیسے بھی آ جائیں، جب آپ نے ایک بار کمٹمنٹ کر لیا تو کر لیا، ڈیٹس اٹ، پھر وہ پتھر کی لکیر بن جاتی ہے، آپ اس سے پھر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. آپ کا ایک قدم پیچھے ہٹنا بہت سو کے لیے پیچھے ہٹنے کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے بہت سارے لوگوں کا مورل ڈاؤن کر دیا. پھر تو کبھی بھی جب آپ ٹیم ورک کریں، کبھی بھی آپ کسی، چاہے کوئی ایک چھوٹی موٹی آرگنائزیشن سے ہی کیوں نہ جڑے ہوں، آپ کسی اسکول کے، کسی ادارے کے کوئی پرنسپل یا ٹیچر ہی کیوں نہ ہوں، جب ایک ساتھ کام کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، ڈٹ جائیں، مقابلے کے لیے تیار رہیں ہمیشہ. یہی ایک مومن کی خوبی ہوتی ہے کہ مومن کبھی پیٹ نہیں دکھاتا، مومن کبھی راہ فرار اختیار نہیں کرتا، بلکہ مومن سینہ سپر ہوتا ہے. سبحان اللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جنگ احد میں ان کو جتنے نشان تھے زخم کے، سب ان کے سامنے کے حصے میں تھے. سوچیں ذرا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور جتنے صحابہ اکرام کے بارے میں آتے کہ ان کو پیچھے کوئی نشان نہیں تھا تلوار کا، کیسے بہادر لوگ تھے وہ لوگ، اور کیسے وہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکلتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے کا بدلہ کیا ہے، اس کے بدلے جو چیز ملے گی اس کے سامنے یہ جان بہت معمولی سی چیز ہے. اور آج آپ خود غور کریں، میں اور آپ غور کریں اپنے حال پر، یعنی بعض وقت سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہمارا ایمان کیسے ہے. ہم جب آسانیاں ہوتی ہیں تو ہم تو خوب بڑھ چڑھ کر دین کا کام کرتے ہیں، اور جب ذرا سی مشکلات، ذرا سی کوئی مشقت آتی ہے، ہم منہ پھیر جاتے ہیں، پیٹ پھیر لیتے ہیں یا بہانے کرتے ہیں. ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. آگے دیکھیے کہ کیسے وہ لوگ تھے جو ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرنے کے لیے چند لوگ ہی چاہیے جو ثابت قدم ہوں، جو عزم والے ہوں، جو ہمت والے ہوں، جن کے اندر استقامت ہو، ڈیٹرمینیشن ہو، کوئی کام کرنے کا جو عزم اور حوصلہ رکھتے ہوں، تو ایسے لوگ چاہیے. تو یہاں پر ابن عاشور کہتے کہ ہمارے لیے اس میں عبرت کا مقام ہے، یا ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ شریعت نے ہمارے اوپر جو جو چیزیں عائد کی ہیں، یعنی شریعت کے مطابق جو جو احکام ہیں ہمارے اوپر، کیا اس کے سامنے آتے ہی ہم اس کو آگے بڑھ کر اس پر آمننا و صدقنا کہتے ہیں، سمینا و اتانا کہتے ہیں، یا پیٹ موڑ کر یا منہ موڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں؟ تو یہ ہم غور کریں اپنے آپ پر. ابھی تو جہاد کی بات آئی نہیں، ابھی تو قتال کی بات آئی نہیں. جہاد کے سٹیپس ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام صرف تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. ہم یہ بھی بات ہم سب کو معلوم ہے کہ پہلے اپنے آپ سے آپ کو لڑنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے آپ کو لڑنا پڑتا ہے، پھر معاشرے سے، خاندان والوں سے، گھر والوں سے آپ کو رسم و رواج کے خلاف آواز اٹھانی پڑتی ہے، پھر ایک قدم آپ اور آگے بڑھاتے ہیں، معاشرے میں جو پھیلی برائیاں ہیں اس کے خلاف آپ آواز اٹھاتے ہیں. تو زبان سے آپ کو پہلے جدوجہد کرنی ہے، اپنے نفس سے جدوجہد کرنی ہے، معاشرے سے، رسم و رواج سے جدوجہد کرنی ہے، اور ان سب کے بعد پھر جو آخری چوٹی کی جدوجہد ہے وہ ہے میدان جنگ. لیکن اس کے پہلے بہت سارے سٹیپس آتے ہیں، زبان ہے، قلم ہے. تو اسٹرگل تو ہر حال میں کرنا ہے. تو ہم خود غور کریں کہ ہم پر جو چیزیں لکھ دی گئیں ہم اس سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہاں کیا کتب علیکم القتال، اگر لکھ دیا جائے تو، یعنی اگر فرض کر دیا جائے تو جس وقت مسلمانوں کا جو لیڈر ہے اگر وہ اعلان عام کر دے تو اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے. جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ نکلو، سب نکلیں گے، اور سورۃ توبہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان فرو نکلو، کیسے؟ چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، ہر حال میں نکلو. جو مومن ہوتے ہیں، جو پختہ ایمان والے ہوتے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹتے کبھی بھی حالت سے. وہ حالت کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے کہا تھا نا کسی نے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی سما پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. چاہے پھر وہ کتنے بھی حالات کے تھپیڑے آ رہے ہوں، کتنی بھی موجیں آپ کو اڑائے لیے جا رہی ہوں، آپ کو سمندر کی حوالے کرنے پر تلی ہوئی ہوں، لیکن پھر لوگ گھبراتے نہیں جب ایک بار وہ سینہ سپر ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ درکار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھلا کیوں ایسا ہوگا، یا ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے اللہ کی راہ میں نکلنے سے، جبکہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے. تو اس سے کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نہیں، وہ پہلے اپنی زبان سے اقرار کر رہے تھے اس بات کا کہ، یعنی ان کے دعوے بڑے بڑے تھے، دعوے تو ان کے ایسے تھے کہ گویا کہ بس آپ حکم تو کریں، ہم تو حکم کے غلام ہیں. آپ جسے ہوتا ہے لوگوں کا معاملہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک اشارہ تو کریں، ہم آپ کے ایک اشارے پر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ حکم تو دیں، ہم تو آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں. اور بہت سارے وعدے ہوتے ہیں جذبات میں آ کر، بعض وقت انسان کیا کچھ ایسی باتیں کر جاتا ہے جس کا اس کو شعور تک نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وقت آتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. یعنی اس کو، یعنی وہ مشکلات کو فیس نہیں کرنا چاہتا، اسے ڈر لگتا ہے مشکلات سے، تو وہ پیچھے ہٹتا ہے. اور یہی منافق کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ منافق ہمیشہ، آپ پوری مدنی زندگی آپ دیکھ لیں کہ جب بھی ایسا موقع آئے کہ جس میں جان جانے کا خطرہ تھا اور مال بھی جانے کا خطرہ تھا، تو ایسے وقت ہمیشہ انہوں نے آ کر بہانے کیے کہ ہم تو نہیں آ سکتے، یہ ہم شامل نہیں ہو سکتے، ہمارا تو بہت دل تھا آپ کے ساتھ چلنے کا جہاد کے لیے، لیکن ہماری یہ فلاں 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 لمبی لسٹ مجبوریوں کی وہ آ جاتی ہے سامنے. ایسے منافقوں کی ضرورت نہیں آج اسلام کو، آج ہمارے دین کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو تھوڑے ہوں لیکن ثابت قدم ہوں، جو ایمان میں پختہ ہوں، جو حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، پیٹ پھیر کر بھاگنے والے لوگ نہیں چاہیے. تو اس میں دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے خود چاہا، اور جب بات آ گئی، جب لکھ دی گئی بات، تب پیچھے ہٹ گئے. جیسے کہ ہمیں صحابہ کرام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس وقت مکی زندگی تھی، مکی زندگی میں حالات ایسے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کو دب کر رہنا پڑا، اور اس وقت تک جنگ کا یا جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ تم صبر کرو، صبر کرو، جواب نہ دو، بدلہ نہ لو. تو وہ لوگ بے چین تھے کچھ لوگ اس میں کہ نہیں، کیوں نہیں ہم کو حکم دیا جاتا؟ اور جب اجازت دی گئی تو کچھ لوگ پیچھے ہٹنے لگے کہ یہ بہت جلدی ہو گئی ہے، ابھی تو بعد میں ملنا چاہیے تھا. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. تو یہ مومن جو ہوتے ہیں وہ کبھی جنگ سے گھبراتے نہیں ہیں، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور یہ بات کہی گئی ہے کہ حدیث سے بھی یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے یا دشمن سے مقابلے کی تمنا یا دعا نہ کرو، لیکن جب مقابلہ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو. یعنی تم طلب نہ کرو کہ اچھا جنگ ہو، لیکن جب ہو جائے تو پھر اس پر ڈٹے رہو، جمے رہو۔ تو انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم بھلا کیوں پیچھے ہٹیں گے، ہم تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمارے بیوی بچوں پر، ہمارے لوگوں پر ظلم کیا گیا، ہماری زمین ہم سے چھین لی گئی۔ لیکن جب ہو گیا، ان کے اوپر فرض کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے جاؤ ان سے اپنی زمین واپس لے لو، تب کہنے لگے کہ نہیں، ہم نہیں آ سکتے سوائے چند لوگوں کے۔ تو بہرحال کیا سیکھنے کو ملا، کیا بات سمجھ میں آئی ہمارے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ سب لوگوں میں سے جس نے بھی ارادہ کیا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے گا، وہ دین کا دائی بنے گا، وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرے گا، اور اس راہ میں جو بھی مشکلات آئے اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، تو جس نے ایسا ارادہ کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ارادے میں پختگی اختیار کرے، اس کے اندر استقامت ہو، وہ ڈاواڈول نہ ہو، اس کے پائے ثبات میں کہیں لغزش نہ آنے پائے۔ تو اس راہ میں یہ نہیں کہ آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے گا، پھولوں کے ہار سے آپ کا استقبال کیا جائے گا، آپ کے لیے ہر جگہ ویلکمز کے بورڈ لگے ہوں گے، نہیں، بلکہ یہاں پر مشکلات بھی آئیں گی۔ اور کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ اگر آپ کی مخالفت نہ ہو رہی ہو تو سمجھے کہ آپ کا کام صحیح نہیں ہو رہا ہے، صحیح سمت میں نہیں ہے۔ مخالفت ہو رہی ہے مطلب کچھ نہ کچھ ہے، جب بھی مخالفت ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پیش کرتے رہے، ایک اللہ کی بات کرتے رہے کہ توحید، یعنی توحید پر تم ایمان لاؤ، ایک اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، رسولوں کو مانو، تو ہمیشہ سے پھر مخالفت ہوئی۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بھی صحیح کام ہوگا تو مخالفت تو آئے گی اور طوفان تو اٹھے گا ہی، لیکن ہمیں ایسے طوفانوں سے اور ایسی مخالفتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچ اڑانے کے لیے۔ بہت صحیح بات کہی گئی ہے کہ مشکلات آتی ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو عقاب ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے اونچی اڑان اڑتا ہے، کبھی دیکھیے گا۔ تو یہ جو مخالفتیں آتی ہیں تو انسان کو آگے بڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ جب بھی ایسی مخالفتیں آتی ہیں، جب بھی ایسی مشکلات آتی ہیں، تو جو دین کا دائی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، سچا بندہ، وہ اپنے عزم اور اپنے حوصلے میں اور مزید پختگی پاتا ہے، اس کا عزم، اس کا حوصلہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ مزید آگے بڑھنے کی دھن میں اپنی ساری طاقت، اپنی ساری قوت لگا دیتا ہے، اور پھر وہ مخالفتیں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہیں مخالفتیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اپنے اندر ثابت قدمی پیدا کرنی ہوگی، عزم اور حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔ تو عزم کریے کہ ہم کو دین کا کام کرنا ہے ہر حال میں، ہم میں سے ہر ایک کو دین کا دائی بننا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، میں اور آپ ہم سب جواب دہ ہیں، ہم میں سے ہر کوئی دین کا دائی ہے، ہم کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، ہم کو کہا گیا ہے کہ تم خیر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، ہم کیسے بھلا ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہ سکتے ہیں، ہمیں تو بہت سارے کام کرنے ہیں۔ ابھی ہماری جو بنگلور کی ٹرپ تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن لوگوں نے انتظام کیے، اور وہاں پر بہت جگہ پروگرامز ہیں ماشاءاللہ، الگ الگ جو مکتب فکر کے لوگ تھے، الگ الگ جو مسلک کے لوگ تھے، سب جگہ ماشاءاللہ پروگرامز ہیں۔ اور ایک بات بہت اچھی لگی ماشاءاللہ بنگلور کی، کہ اتنے براڈ مائنڈیڈ لوگ کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملے، الگ الگ مکتب فکر، الگ الگ مسالک، لیکن سب نے انوائٹ کیا اور سب نے وہاں پر پروگرام رکھا، اور ان کے مینجمنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگز بھی ہوئی، اور انہوں نے ہمیں اجازت دی الحمدللہ۔ ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ابھی ہمیں پرمیشن بھی مل گئی وہاں پر کورسز کروانے کی۔ اور آپ دیکھیں یہی صحیح دین ہے کہ ہمارے دین میں یہ مسلک، مذہب، فرقہ واریت ہے ہی نہیں، اور ہم بھی، یعنی ہمارا جو ایم ہے فہم قرآن انسٹیٹیوٹ کا، کہ ہم سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، جو صحیح عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، صحیح سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہمارا دین ایکچولی ہمارے اندر وہی وسعت نظری پیدا کرتا ہے کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، ہم کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ تو میں وہاں کی بات بتا رہی تھی کہ یہ سب جہاں جہاں ہماری میٹنگز ہوتی رہی اور ہمارے پروگرامز ہوتے رہے، اور تین دن میں ہم نے بہت سارے ماشاءاللہ بہت جگہ ہم نے کور کیا، اللہ تعالیٰ ہی وقت میں برکت دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کرواتے ہیں، ہماری کیا بھی ساتھ ہے بھلا۔ تو پھر اللہ کے فضل سے بہت جگہ پروگرام سے اور بہت جگہ میٹنگز بھی ہوئی ہماری۔ تو اس میں ایک ہماری پرانی اسٹوڈنٹ اور ہماری ساتھی ماشاءاللہ وہ بھی ساتھ میں تھی، تو وہ یہی کہہ رہی تھی उन्होंने बार बार ये सारी चीजें देखी तो कहने लगी कि फौजे बच्चे अगर मैं अभी आपके साथ ना होती तो मैं तो एक अलग ही दुनिया में थी, मुझे तो मालूम ही नहीं कि काम इतना करना है और हम कैसे आराम से बैठे हैं यहाँ पर। सब देखकर मुझे लग रहा है कि हमारे पास 24 घंटे भी कम है, और माशाल्लाह वो लगी है काम में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जहां पर भी हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं मिलकर, अल्लाह ताला उनके वक्त में बरकत दे, उनकी सही को कबूल फरमाए। तो वाकई में अगर आप देखें तो इतने सारे काम करने हैं, हमें कौन कौन सी फील्ड नहीं देखनी है। आप बताएं, बच्चे हमारे, छोटे बच्चे, आज हमारे बच्चे मोबाइल, इंटरनेट और गेम्स के हवाले हैं। आज हमारे बच्चों पर दूसरे लोगों की छाप पड़ रही है, वो इस्लामी अकदार से नावाकिफ है। हमारे बच्चे इस्लामी सोच से, इस्लामी फिक्र से नावाकिफ है। छोटे बच्चों का मामला अलग है, जो मिडिल एज वाले हैं उनका मामला अलग है, जो यंग है उनका मामला बिल्कुल ही अलग है। कितने मुहाजों पर हमें काम करना है, आप बताइए हम चैन से बैठ सकते हैं? हमको तो हमारे घरों में ही बेदीन कर दिया गया है, या बेदीन कर दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में टीवी और मोबाइल थमाकर हमको हमारी सोच से बेगाना किया जा रहा है। तो आप बताइए कि हमें से हर एक को कितना ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। हर माँ को, हर बहन को, हर बीवी को, हर वालिद को, हर भाई को, हर बच्चे को, जिससे जो हो सकता है करे, जिससे जो हो सकता है करे, दामे दरमे सुखने जो भी छोटी सी कोशिश होगी इंशाल्लाह कबूल की जाएगी। ये जो सही है हमारी वो काबिल कद्र ठहरेगी इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है अल्लाह सुबहान तआला से, यकीन है अल्लाह सुबहान तआला की जात पर। तो शर्त क्या है? कोशिश। आप शुरुआत तो करें, आप एक कदम रखकर देखें अल्लाह की राह में, आप देखिए अल्लाह ताला कैसी मदद फरमाता है। तो बहरहाल हमें आज हर मुहाज पर डटे रहना है, लगे रहना है, और हमें अपने दीन की, अपनी शरीयत की हिफाजत करनी है। आगे देखिए आयत नंबर 247। وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يوت ساعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم। लफ्जी तर्जुमा देखिए। वकाला, और कहा, लहुम उनके लिए, नबीयहुम उनके नबी ने, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ने, कद तहकीक बाता उसने मुकर्रर कर दिया, लकुम तुम्हारे लिए, तालूता तालूत मलिकन बतौर बादशाह। कालू उन्होंने कहा, अन्ना कहां से, यकून हो गई लहू उसके लिए अल मुल्क बादशाहत, अलैना हम पर, व नहनु और हम अहक्कु ज्यादा हकदार है बिल मुल्क की बादशाहत के, मिनहु उससे, वलम और नहीं यूता वो दिया गया, सातन वसत मिन अलमाल माल में से। काला उसने कहा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला इस्तफा हो उसने चुन लिया उसको, अलैकुम तुम पर, वज्यादा हो और उसने बढ़ाया उसको, बस्ततन बलिहाज फराखी के, फिल इल्म इल्म में, वल जिस्म और जिस्म में, वल्लाहु और अल्लाह ताला यूती वो देता है, मुल्कहु अपना मुल्क, मैं यशाओ जिसे वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह ताला वासिउन वसत वाला है, अलीमुन इल्म वाला है। रवानी वाला तर्जुमा देखिए। उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकरर किया है। वो कहने लगे, भला हम पर हुकूमत का हकदार वो कैसे बन गया, उससे ज्यादा तो हम खुद हुकूमत के हकदार हैं और उसके पास तो कुछ माल और दौलत भी नहीं। नबी ने कहा, अल्लाह ने तुम पर हुकूमत के लिए उसे ही मुंतखब किया है और जहनी और जिस्मानी अहलियतें उसे तुमसे ज्यादा दी हैं, और अल्लाह जिसे चाहे अपनी हुकूमत दे दे, वो बड़ी वसत वाला और जानने वाला है। सुभान अल्लाह, कितनी सही बात है। आप देखें, यानी जो लोगों की सोच होती है सेम एज इट इज सोच, जो बनी इसराइल की थी उस वक्त जबकि दाऊद अलैहिस्सलाम नबी बनने वाले थे उससे पहले, और आज भी आप देखेंगे तो लोगों की सोच यही है। अब यहां पर उन लोगों का, यानी जो नबी थे और बनी इसराइल के जो अवाम थे, और उसमें से जो खासतौर से सरदारान थे बनी इसराइल के, जो दौलत में ज्यादा होंगे, जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, उनका कन्वर्जेशन यहाँ पर बताया गया है। और सुभान अल्लाह, एक छोटी सी आयत में आप देखें अल्लाह ताला ने उस पूरे माहौल को, उस पूरे पस मंजर को हमारे सामने पेश कर दिया है, और यही कुरान का एजाज है, यही उसका एजाज बयान है कि ऐसे लगता है गोया कि हम अपनी आंखों से वो सारा मंजर देख रहे हों। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है, इसकी हर आयत में, हर बात में हिकमतें और पता नहीं क्या क्या कुछ छुपा हुआ है, लेकिन بہت ساری باتیں ہماری نظروں سے، اس کی حکمتیں ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے واقعی میں. تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جب ان کے لیے تالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو وہ حیران ہوئے، کہنے لگے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تالوت کو کس بنا پر بادشاہ مقرر کیا گیا. یعنی آپ دیکھیں ان کا آبجیکشن، آپ دیکھیں خود ہی کہا تھا کہ ایک ینگ پرسن کو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریے تاکہ ہم اس کے ساتھ جنگ کر سکیں، اور جب مقرر کر دیا گیا تو اس پر آبجیکشن لینے لگے. اور جو لوگ کچھ کام نہیں کرنا چاہتے نا، تو وہ ایسے ہی ہر چیز میں مین میخ نکالتے ہیں. یعنی وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا، نگیٹو تھنکنگ والے لوگ، کہ منفی سوچ رکھنے والے لوگ، کہ ان کے سامنے ایک گلاس ہوتا ہے جو کہ آدھا بھرا ہوا ہے پانی سے، تو ان کی سوچ اتنی منفی ہوتی ہے، اتنے نگیٹو مائنڈ ہوتے ہیں وہ لوگ، کہ کہتے ہیں کہ یہ گلاس آدھا خالی ہے، تو ان کو خوبیاں نظر نہیں آتی، ان کو خامیاں نظر آتی ہیں بس. وہ لوگوں میں خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، اداروں میں، ہر چیز میں، لوگوں میں. کوئی ٹیم ورک ہو رہا ہے، کوئی اگر کوئی خیر کا کام کر رہا ہے، اس نے 100 اچھے کام کیے ہوں گے، اگر کوئی ایک ان سے غلطی ہو گئی ہوگی تو اس وہ ایک غلطی کو لے کر واویلا مچائیں گے. تو بہرحال یہاں پر ان لوگوں کا آبجیکشن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو آبجیکشن کس بات کا تھا بھلا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بادشاہ مقرر ہو گیا ان کے لیے جو ینگ تھے، اور جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پورے اس پر اترتے تھے، لیکن ان کو اعتراض ہوا کہ یہ تو مالدار ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے جیسے ٹھاٹ باٹ نہیں رکھتا، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. ایکچولی ان کا مقصد یہ تھا کہ اس سے بہتر تو ہم تھے، ہم زیادہ حقدار تھے. یعنی یہ تالوت میں کیا رکھا ہے، جیسے کہ سرداران مکہ اور کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو کیوں بنایا گیا نبی، اگر نبی بنانا ہی تھا اللہ تعالیٰ کو تو ہم اس کے زیادہ حقدار تھے، ہم تو اولاد بھی رکھتے ہیں، ہم تو مال و دولت رکھتے ہیں، ہمارے پاس سرداری ہے، سب کچھ ہے. جب طائف کے سرداروں کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے کس طرح سے آپ کو جواب دیا، اور کیا ان کو اعتراض تھا کہ یہ نبی ہیں، یہ نبی جو کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر نبی ہی بنانا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو بستیوں کے سردار ہیں ان کو نبی کیوں نہیں بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا جملہ کوٹ کیا ہے قرآن میں کہ یہ جو دو بڑے بڑے شہر ہیں طائف اور مکہ، اس کے سرداروں کو نبی کیوں نہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بناتا، یہ انہیں کیوں بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، استغفر اللہ. یہ ان کی، یہ میٹرلسٹک لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی لیڈر کی کوالٹی اگر دیکھنا ہے تو وہ کوالٹی اس میں کیا ہو. اگر آپ کو اپنے کسی کام کے لیے، کسی ادارے کے لیے، کسی انسٹیٹیوشن کے لیے، کبھی چاہے آپ کا اسکول ہو، کوئی دینی ادارہ ہو یا کوئی نارمل ادارہ ہو، کوئی بھی، اس کے لیے آپ کیا دیکھیں گے، پہچان، رشتے داری، کسی کی طرف سے آیا ہوا لیٹر یعنی ریکمنڈیشن، یا اس کی مالداری آپ دیکھیں گے، یا اس کے سورسز آپ دیکھیں گے کہ اس کے تعلقات کتنے بڑے بڑے لوگوں سے ہیں، یا آپ علم دیکھیں گے، اس کی جو قابلیت ہے، جو ایبلٹی ہے، جو اس کے پاس جو ہونا چاہیے اصل میں، اس کام کی اہلیت وہ دیکھیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے علم کی بات کی ہے، اور علم کے بعد جسم کی بات کی ہے. اس سے ہمیں علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، اور مجھے وہ ان کا جملہ بہت صحیح لگتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا، وہ کہتے تھے کہ علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم سردار بنائے جاؤ. یعنی سردار بننے کے لیے جو خوبیاں ہونی چاہیے، لیڈر بننے کے لیے کوئی جو خوبیاں ہونی چاہیے، اگر آپ کسی چیز کے ذمہ دار ہیں، کسی ادارے کے، آپ مسجد کے امام ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں. جیسے ابھی حال ہی کی بات ہے، ابھی حال ہی میں ایک مسجد میں ایسا ہوا، یعنی یہ کوئی سنا سنایا واقعہ نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کے افراد جو نماز پڑھنے گئے تھے اتفاق سے ایک مسجد میں، یہ دو دن پہلے کا ہی واقعہ ہے کہ ہم وہی ڈسکس کر رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیث پر ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے. تو مسجد میں ایسا ہوا کہ جنہوں نے یہ واقعہ سنایا ہے وہ کہنے لگے کہ جب وہ مسجد میں گئے تو دو رکعت نماز ہو چکی تھی، ان کو کسی وجہ سے دیر ہو گئی، وضو کر کے آنے تک دو رکعت ہو گئی، تو انہوں نے تیسری رکعت میں وہ شامل ہوئے. اور جب دو رکعت ہو گئی، ان امام کی چار رکعت ہو گئی تھی اور ان کی دو رکعت ہوئی، تو انہوں نے بعد میں اپنی دو رکعت مکمل کر لی اور سلام پھیر دیا. تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ شور ہو رہا ہے، لوگوں نے کہا امام صاحب سے کہ آپ نے تین ہی رکعت پڑھائی. تو امام صاحب نے بعد میں چار رکعت ریپیٹ کروائی، یعنی دوبارہ سے پڑھائی چار رکعت. جب ان کی نماز ختم ہوئی تو بعد میں امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے نماز دہرائی، تو یہ ہمارے بھائی نے کہا کہ نہیں، نماز مجھے دہرانے کی کیا ضرورت تھی، میری تو چار رکعت ہو گئی تھی، لہٰذا مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے میں نے چار رکعت پڑھی، دو آپ کے ساتھ پڑھی، دو میں نے پیچھے پڑھ لی. اب وہاں پر بحث چھڑی ہوئی تھی کہ یعنی جو بھی لوگ بعد میں پیچھے بھی آئے تھے ان کو بھی نماز دہرانی چاہیے تھی، جبکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے اور کئی روایت سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایسے ہی واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ کہ آپ ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے اس میں بعض روایت کے مطابق ایک رکعت اور بعض روایت کے مطابق دو رکعت، لیکن جو زیادہ صحیح ہے جو ہم نے خود کلاس میں پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تو آپ نے چار کی بجائے تین میں سلام پھیر دیا اور آپ چلے بھی گئے گھر پر، حجرے کے نزدیک آپ چلے گئے، تو پیچھے سے ایک ذوالیدین نامی صحابی یا خرباک ان کا نام تھا، ذوالیدین ان کو اسی طرح سے پکارتے تھے، تو وہ آپ کے پیچھے گئے اور انہوں نے کہا، کیونکہ کوئی اور صحابہ کی کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمت کر کے کہی، وہ صحابی اللہ کے رسول سے تھوڑے سے فری تھے سمجھیں، باقی صحابہ ادب سے کچھ پوچھتے بھی نہیں تھے آپ سے، تو صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کے نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ حیران ہو گئے اور آپ واپس آئے خرباک رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جہاں سارے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. آپ نے پوچھا کہ خرباک کیا کہہ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، خرباک صحیح کہہ رہا ہے. آپ نے تین رکعت نماز پڑھائی. تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں اور بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. آپ نے اللہ اکبر کہا، ایک رکعت نماز پڑھائی، پھر صحف کے دو سجدے کیے اور اس طرح سے نماز ختم ہو گئی. یعنی آپ نے پوری نماز ریپیٹ نہیں کروائی بلکہ ایک رکعت پڑھائی. اب یہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہی تھی مسجد کا، تو وہاں پر بھائی نے کہا ہمارے کہ آپ کو پوری نماز دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ ایک رکعت پڑھاتے اور صحف کے دو سجدے کر لیتے تو آپ کے لیے کافی تھا. تو وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اچھا کہاں ہے یہ بات لکھی ہوئی کہ آپ مجھے دلیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں؟ تو ہمارے بھائی نے صحیح بخاری کے حوالے کے ساتھ وہ حدیث ان کو پیش کر دی، بتا دی. تو آپ دیکھیں کہ آج ایسا حال ہو گیا، یعنی ہر جگہ کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، ایسا ہو رہا ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے یا مسجد کے لیے مؤذن کہیں مل نہیں رہے، اویلیبل نہیں ہے، اور خصوصاً رمضان میں تو حفظ کے لیے بہت کم لوگ اویلیبل ہیں، یعنی اتنے کم لوگ ہوتے جا رہے ہیں. تو آج اگر ہمارے جو مین لوگ ہیں، جو ہمارے نماز پڑھانے والے مسجدوں کے امام ہیں یا مؤذن ہیں، ان کو بھی اگر یہ صحیح باتیں نہیں معلوم گی تو آپ بتائیں لوگ کس سے پوچھیں گے؟ تو بات کہنے کی کیا ہے کہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تم علم حاصل کرو یا جو بھی صلاحیتیں، جو اپنی تمہاری جو قابلیت ہے تم اس کو بڑھاؤ اس سے پہلے کہ تم سردار بنائے جاؤ. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سردار کی کیا خوبی ہونی چاہیے، ایک آئیڈیل لیڈر کیسا ہو، یہاں پر اس کی خوبی بتائی گئی ہے کہ آئیڈیل لیڈر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف مال و دولت میں زیادہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی بڑی فیملی اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، یہ نہیں کہ اس کی پہچان بہت سارے بڑے بڑے لوگوں سے ہو، اس کے سورسز، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہوں. نہیں، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کوالٹی بتا رہے ہیں کہ وہ علم میں آگے ہو، علم میں ماسٹر ہو، یعنی اس کے پاس صحیح علم ہو، کامل علم ہو اس کے پاس، یعنی جتنا اس عہدے کے لیے ریکوائر ہے اتنا علم ہو اس کے پاس. اور اس کے بعد جسم کی بات آئی ہے، تو یہاں پر اس آیت سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے، اس کو قائم بھی کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے اپنے میں سے اگر لیڈر بنانا ہو جو علم رکھتے ہوں، جو اللہ سے ڈرتے ہوں، جن کے اندر تقویٰ ہو، جو خود سے بادشاہ بنانا چاہتے ہوں، بلکہ ان کو دے دی جاتی ہے لیڈرشپ، ان کو دے دی جاتی ہے ذمہ داری، ان کو دے دیا جاتا ہے وہ عہدہ ان کی قابلیت کی بنا پر، ان کے تقوی کی بنا پر، ان کی عاجزی کی بنا پر، اور یہ علم کی بنا پر تالوت کو یہ ملا تھا. اور جو شکل و صورت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ عطا بن ابی ربح رحمہ اللہ جو تھے، یعنی بہت مشہور تابعین گزرے ہیں، اور ان کا جو علم تھا کہا جاتا ہے کہ دور دراز سے لوگ ان کے پاس آتے تھے. تو ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک لیڈر میں جو کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ علم میں آگے ہو، اس علم پر وہ یعنی عمل کرنے والا بھی ہو، اس کے اندر عاجزی ہو، اور خود سے بادشاہت کی یا لیڈرشپ کی، لیڈر بننے کی خواہش نہ رکھتا ہو. اور جو شکل و صورت ہے یا حسن ہے، ایکچولی وہ تو ثانوی چیز ہے، وہ بات کی چیز ہے، لیکن وہ قوت میں یعنی طاقتور ہو اپنے بدن کے لحاظ سے اور اپنے نفس کے لحاظ سے، یعنی کہ صرف جسمانی طاقت ہی بہت زیادہ کام کام آتی ہے، نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جسمانی طاقت اتنی نہ بھی ہو لیکن اگر آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو تو نفس پر کنٹرول انسان کو بہت ساری برائیوں سے اور بہت سارے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بہادر وہ نہیں جو کسی دشمن کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کرے۔ تو لہٰذا جو قوت میں زیادہ ہو، اور یعنی جسمانی لحاظ سے بھی قوت والا ہو اور اپنے نفس کو کنٹرول کے لحاظ سے بھی قوت والا ہو، نفس کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے، تو یہ چیز زیادہ ضروری ہے۔ پھر ایک اور جگہ ہمیں بات ملتی ہے، علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ فراخی کے لحاظ سے علم زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جسم سے پہلے علم کی بات کی ہے، تو پہلے علم دیکھا جائے گا بعد میں جسم دیکھا جائے گا۔ تو فضائل اگر دیکھے جائیں گے تو اس فضائل میں سب سے پہلے نمبر پر علم آئے گا، اس کے بعد انسان کا یعنی جو اس کا کیریکٹر ہے، اس کا نفس ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا اخلاق ہے، وہ اس کا اشرف اور اعلیٰ ہو، اور اس کے بعد پھر جسمانی قوت دیکھی جائے گی۔ اور اس میں کوئی نسبت نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص دیکھنے کے لحاظ سے بہت منحنی سا ہو لیکن وہ بہت عقل مند ہو، علم میں بہت آگے ہو۔ اور یہ جو لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے یا ایک لیڈر کے اندر جو صفات ہونی چاہیے، آپ دیکھیں یہ کتنی ضروری ہے خصوصاً آج کے دور میں۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ جو عہدے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ایسے نا اہل لوگوں کے سپرد کر دی گئی ہیں جس کی بنا پر نہ وہ اپنا کام صحیح سے سنبھال پاتے ہیں نہ ہی دوسروں کو صحیح کام کرنے دیتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب تمہارے کام نا اہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو، اور وہی منظر آج ہمیں اپنی نظروں سے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ نا اہل لوگوں کے ذمے اکثر ایسے عہدے سپرد کر دیے گئے ہیں، اور جو اہل ہیں وہ بےچارے ایسے ہی گھوم رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی پہچان نہیں ہے کوئی، ان کے سورسز ایسے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہیں، جس کی جتنی پہنچ ہے وہ اتنا لمبا عہدہ یا اتنا اعلیٰ عہدہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں جب اگر موقع دیا جائے چننے کا، اگر ہم آپس میں مشورہ کر کے کسی کو چنتے ہیں، کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں، کسی کو لیڈر بنانے کی ذمہ داری جب ہم پر ڈالی جاتی ہے کہ آپ سلیکٹ کریں اور ہمیں نام دینا ہوتا ہے، تو ہم پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم ایسے پرسن کو سلیکٹ کریں جو علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عاجزی کے لحاظ سے سب سے بیسٹ ہو، جس کے اندر خود لیڈر بننے کی خواہش نہ ہو بلکہ جب ذمہ داری اس پر ڈالی جائے تو اس کو احساس ہو کہ یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی جا رہی ہے۔ ایک صحابی جب اللہ کے رسول کے پاس آئے، میں اس وقت نام بھول رہی ہوں، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے بھی کوئی ذمہ داری دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بہت نرم مزاج ہو، یا تم کوئی ذمہ داری کو نہیں نبھا سکو گے، یعنی تم کسی کے بھی کہنے میں آ جاؤ گے، لہٰذا میری تم سے یعنی میرا تم کو مشورہ ہے کہ تم کبھی ذمہ داری دی جائے تو تم وہ ذمہ داری نہ لینا۔ تو وہ صحابی نے اس کے بعد کبھی ذمہ داری نہیں لی۔ تو آپ دیکھیں ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بظاہر جو جسمانی لحاظ سے وہ زیادہ صحت مند نہیں تھے، دبلے پتلے تھے، ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے چہرے پر بھی زیادہ گوشت نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ان کی صلاحیتیں کتنی بہترین تھیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ لمبے تو بہت تھے لیکن بہت زیادہ یعنی صحت مند نہیں تھے، لیکن ماشاءاللہ طاقتور تھے۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ جو لیڈرشپ کوالٹی ہونی چاہیے وہ ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی ماشاءاللہ، یعنی اتنا بہترین انہوں نے وہ 10 سالوں میں نظام قائم کیا کہ ان کا جو سلیکشن ہوتا تھا، ان کی جو سوچ تھی، ان کے جو آرڈرز ہوتے تھے، ان کے جو مشورے تھے، ہر چیز ماشاءاللہ بیسٹ الحمدللہ۔ یعنی ایک آئیڈیل لیڈر آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ تو یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کوالٹی، کہ آپ کو کنٹرول کرنا بھی آئے اور حکمت کے ساتھ کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ کسی بھی ادارے کو چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے وہ آتا ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگما حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر خوئے دل نوازی بھی ہو، اس کا ایک رعب ہو، ایک دبدبہ ہو، یہ نہیں کہ ہر کوئی اس کو اپنے ڈھب پر لے آئے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ صرف اپنی بات چلائے۔ لہٰذا ایک جو لیڈر ہونی چاہیے اس کے اندر جو کوالٹیز ہو، وہ مشورہ بھی کرے سب سے، اس کے اندر عاجزی بھی ہو، اس کے اندر صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت ہو، یعنی بر وقت وہ فیصلہ کر سکے، کوئی ڈیسیجن لے سکے، وہ ہیزیٹیٹ نہ ہو، وہ ڈاماڈول نہ ہو، اگر ایک لیڈر کے اندر ہی اس طرح کی بات ہوگی کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا ہے جلدی، وہ ڈاماڈول ہے، تو آپ دیکھیں پھر جو عام لوگ ہیں، جو اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ کیسے کام کر سکیں گے؟ آپ دیکھیں جو لیڈرز میں جو کوالٹی ہوتی ہے تو وہ پورے معاشرے کو پھر لے کر چلنے والی ہونی چاہیے کہ آپ کو صحیح طریقے سے کام کرنا ہے. وہ جیسے کہا تھا نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے بحث نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. کہ قافلہ کیوں لٹتا ہے؟ جو رہبر تھا اس رہبر نے صحیح رہبری نہیں کی، تو رہزنوں پر الزام لگا کر کیا فائدہ؟ اگر رہبر صحیح رہبری کرتا، لیڈر صحیح اپنے رخ پر کام کرتا، تو لوگ لٹتے نہیں، کارواں لٹتا نہیں. تو اسی لیے لیڈرشپ کوالٹی جو ہے وہ انسان کے اندر ہم دیکھ کر اس کو سلیکٹ کر اس کو چنے سرداری کے لیے. پھر کیوں چنا تھا اللہ تعالی نے طالوت کو؟ یہ نہیں کہ وہ بہت اعلیٰ خاندان کے تھے، یہ نہیں کہ وہ مالدار تھے، بلکہ اللہ تعالی نے ان کو ان کے علم کی وجہ سے چنا تھا. اور اس وقت کے لوگوں کی سوچ آپ دیکھیں کہ کس قدر وہ انحطاط کا شکار تھے وہاں کے لوگ، کہ انہوں نے قابلیت نہیں دیکھی، بلکہ اعتراض کیا. تو کس بات پر اعتراض کیا؟ کہ اس کے پاس تو نہ مال و دولت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی پہچان ہے، نہ کوئی شہانہ ٹھاٹ باٹ ہے، اس سے زیادہ بہتر تو ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیوں چنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیوں ایسے بندوں کو سلیکٹ کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے کہ کون کس چیز کے لیے زیادہ مناسب ہے. اور دوسری بات کہ علم، بہت سارے لوگوں کو علم تو ہوتا ہے لیکن ان کے اندر حکمت نہیں ہوتی، تو علم کے ساتھ حکمت وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھہراؤ ضروری ہے، یعنی جو امور ہیں اس کی معرفت ضروری ہے. یعنی جو معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ اگر اس کی گہرائی کو نہیں سمجھیں گے، اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تو آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے. تو جو سیاسی امور ہے، جو دینی امور ہے، سارے معاملات کی آپ کو معرفت حاصل ہونی چاہیے. ایک لیڈر کو چاہیے کہ وہ حالات حاضرہ سے بھی واقف ہو، اس کی ہر طرف گہری نظر ہو، وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا جانتا ہو، اسے لوگوں سے ڈیل کرنا آتا ہو، وہ سب لوگوں کو لے کر چلنے والا ہو، یہ نہیں کہ وہ خود لوگوں کے اندر انتشار پھیلانے والا ہو. یہ ایک لیڈر کے اندر کوالٹی ہوتی ہے. تو اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر وہ طاقتور ہو، اور طاقتور کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مظلوم پر ظلم کرے، بلکہ طاقتور کا مطلب یہ ہے کہ وہ مظلوم کو اس کا حق دلائے اور ظالم کا ہاتھ پکڑے، یہ طاقتور کا مطلب ہے. خطرات میں گھرنے کے بعد وہ ثابت قدم رہے، خطرات سے نہ گھبرائے، حالات سے نہ گھبرائے، اور اپنے دشمن سے جب مقابلہ ہو تو اس وقت وہ ڈٹا رہے، پیٹ نہ پھیرے، یہ ثابت قدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو چنتا ہے اپنے دین کے کام کے لیے، اپنے دین کی باغڈور سنبھالنے کے لیے، تاکہ پھر دین غالب آئے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر ایسی کوالٹیز پیدا کرے کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ ہمارے بچے کر سکیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین لیڈر بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایسا علم عطا کرے کہ جس کی وجہ سے وہ معاملات کو صحیح طور سے سمجھ سکیں، ان کو حالات کا علم ہو، معرفت ہو، اور وہ صحیح فیصلے کرنے والے بنے. جسمانی لحاظ سے بھی وہ قوت والے ہوں، عزم والے ہوں، حوصلے والے ہوں، ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوں. ہمارے بچے اس دین کو غالب کرنے والے بنے انشاءاللہ. جو کام ہم نہیں کر سکے، اللہ کرے کہ ہماری وہ ینگ جنریشن، آنے والی جنریشن وہ کام کر جائے انشاءاللہ. آگے دیکھیے آیت نمبر 248. وقال لهم نبیهم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وقال اور کہا لهم ان کے لیے نبیهم ان کے نبی نے ان بے شک آیتن نشانی، آیت نشانی ملک ہی بادشاہت کی اس کی، ان کے یاتیکم آئے گا تمہارے پاس التابوت تابوت، فی ہی اس میں سکینتن تسکین ہے، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہ بقیتن اور بقائے انہیں اس میں رہے ہیں، بچے ہوئے ہیں، مما اس سے جو ترکا چھوڑا آلو آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، و آلو ہارون اور آل ہارون علیہ السلام نے. تحملہ اٹھائے ہوں گے اسے الملائکہ فرشتے، ان بے شک فی ذالک اس میں، لآیتن البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے۔ نیز ان کے نبی نے ان سے کہا، تالوت کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد حکومت میں تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہے اور وہ باقی ماندہ اشیاء بھی ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس واقعے میں بھی تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ التابوت کہتے ہیں الصندوق الذی فیہ التوراۃ، یعنی وہ صندوق جس میں تورات، اور بعض روایت کے مطابق جس میں تورات کی تختیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو نسخہ لکھوایا تھا تورات کا، وہ لکھا ہوا نسخہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، جو لاٹھی جو کبھی کبھی سانپ بن جاتی تھی، اور بعض روایت کے مطابق ان کا لباس بھی اس میں موجود تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں تھی، جس کو بنی اسرائیل کی یہ سوچ تھی یا ان کا نظریہ یہ تھا کہ صندوق ہمارے پاس رہے گا تو ہمارے پاس امن و امان ہوگا اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب بھی جنگ ہوتی تھی ان کی تو صندوق کو سامنے رکھتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اس صندوق کی وجہ سے ہم پر رحمتیں اور برکتیں ہوں گی اور ہم فتح اور کامرانی سے ہمکنار ہوں گے۔ تو یہاں پر نبی کہہ رہے ہیں کہ تالوت تمہارے لیے بادشاہ مقرر ہوگا، وہ سردار ہوگا تمہارا، اور مزید یہ کہ اس کے لیے نشانی یہ ہوگی کہ اس کے دور حکومت میں تمہارا وہ جو صندوق ہے وہ واپس آ جائے گا، اور اگر تمہیں وہ صندوق واپس مل جائے تو سمجھ لینا کہ تالوت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی ہوا کہ یہ جو تابوت تھا، تابوت مطلب ایک صندوق تھا، تابوت ایک باکس کو کہتے ہیں ایکچولی، جیسے ایک چوکور سی پیٹھی ہوتی ہے نا، پہلے زمانے میں جو باکس ہوا کرتے تھے، صندوق ہوا کرتے تھے، اس کو تابوت بھی کہتے ہیں، یا آج کل جو تابوت ہوتا ہے تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، لیکن یہ چوکور سا ہوتا تھا باکس ٹائپ۔ تو اس تابوت میں ان کے تبرکات تھے، یعنی برکت والی چیزیں تھیں اس میں ان کے نبی کی، بنی اسرائیل کے نبیوں کی۔ تو یہ تابوت کو کہا جاتا ہے کہ کوئی مشرک لوگ اٹھا لے گئے جنگ میں، جب وہ لوگ اس صندوق کو اٹھا کر لے کر گئے تو کچھ دن کے بعد ان کے یہاں پر بہت ساری بیماریاں اور وبائیں پھوٹ پڑی، تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ شاید انہی اس صندوق کی وجہ سے ہم پر وبائیں پھوٹی ہیں، لہٰذا انہوں نے اس صندوق کو ایک گاڑی میں رکھا۔ بعض مفسرین کہتے کہ بلک کارٹ میں رکھا، بعض کہتے کہ انہوں نے ایک گاڑی میں رکھا اور اس کو دھکا دے دیا، اور وہ صندوق، یعنی وہ جو بیل گاڑی تھی یا وہ جو بھی گاڑی تھی، وہ سیدھی چلتی ہوئی بنی اسرائیل تک آ گئی۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو پھر یہ پتہ چل گیا کہ واقعی میں تالوت ہی ہمارے لیے بادشاہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، لہٰذا انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، یعنی ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن یہ اسرائیلیات سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، یہ باتیں احادیث سے ہمیں نہیں پتہ چلتی۔ اور اسرائیلیت کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پچھلے لیسن میں بھی بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں ایک کرائیٹیریا دے دیا کہ تم اس بنی اسرائیل کی طرف سے جو باتیں آئی ہیں اور جو قرآن کے مطابق ہیں، یعنی جو قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے، تو تم اسے لے تو سکتے ہو، لیکن نہ اس کی تکذیب کرو نہ تصدیق کرو۔ یعنی یہ بھی نہیں کہو کہ یہ 100% صحیح ہے، اور نہ یہ بھی نہ کہو کہ یہ بالکل جھوٹی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی جو تورات کی جو باتیں ہوں وہ یہی ہوں۔ تو بہرحال نہ اس کو بالکل آپ کو نفی کرنی ہے اور نہ ہی بالکل اس کو سچا سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں تک اس واقعے میں سچائی ہے، واللہ اعلم۔ تو بہرحال آج کی جو ہماری آیات تھیں اس کے لیے جو عملی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر پھر ملاقات ہو جائے تو پھر فصبر وسبت، صبر کرو اور ثابت قدم رہو۔ دوسرا جو عملی پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے الہو و زاری کے ساتھ ہم دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کو وہ چن لیتا ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لیتا ہے۔ آپ سوچے کہ وہ بندوں کی کیا خصوصیت ہوگی، یا کتنی ان کے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ چن لے، جیسے اللہ تعالیٰ نے تالوت کو چنا تھا، اور کس بنا پر چنا تھا آپ دیکھیں تالوت کو، علم اور جسم کی بنا پر۔ تو ہم اپنے آپ کو ایسے تیار رکھیں، ہمارے پاس علم ہو، ہمارے پاس وہ قوتیں ہوں، وہ کوالٹیز ہوں، اپنے اندر وہ کوالٹیز ہم پیدا کریں۔ اور الحمدللہ آج کل تو آپ دیکھیں بہت آسان ہو گیا ساری چیزوں کو حاصل کرنا، اپنے اندر وہ کوالٹیز کو پیدا کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے شارٹ کورسز ہوتے ہیں، ورک شاپس ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، جس میں کہ آپ کیسے اپنے اعتماد کو بلڈ کر سکتے ہیں، آپ کیسے اپنی جو خامیاں اس کو دور کر سکتے ہیں، آپ اپنی شخصیت کو کیسے نکھار سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو بھی اٹینڈ کریں ایسے ورک شاپس کو، تاکہ ہم اس میں آگے بڑھ سکیں۔ اور تیسرا عملی پوائنٹ ہے کہ ہم دن میں اکثر یہ دعا کریں کہ رب بھی زدنی علما، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا تھا طالوت کو؟ وزادہ بسطتن فی العلم والجسم، کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا طالوت کو اس لیے کیونکہ ان کے پاس علم تھا اور ان کے پاس جسم کی طاقت زیادہ تھی. اس لیے ہماری دعا کیا ہونا چاہیے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کے لیے کہی، وقل رب زدنی علما، یہ نہیں کہا کہ کہو کہ اللہ تعالیٰ میرا مال بڑھا دے، میری اولاد بڑھا دے، میری عمر بڑھا دے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو لہٰذا ہمیں بھی دعا کرتے رہنی چاہیے. اور آج کے جو قابل توجہ پوائنٹ تھے کہ جب بھی کوئی ایسے حالات آئیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہوں، خدا نخواستہ کوئی مشکلات آتی ہیں، کوئی ابتلا آتی ہے، تو یہ مومنین کی صفات میں سے ہے کہ اس پر ثابت قدم رہتا ہے. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے ہمارے لیے قابل توجہ، کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے بندوں میں سے علماء کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يخشى الله من عباده العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تحقیق چنا اپنے بندوں میں سے علماء کو، اور جو دین کے داعی ہیں ان کو، جو عبادت گزار ہیں ان کو، جو فقراء ہیں ان کو، اور جو حلال کی کمائی کمانے والے ہیں، تجارت کرنے والے ان کو، اور اگر جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے لیڈرشپ کے لیے، یا ایز اے لیڈرز، یا جو بھی کوئی عہدہ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، تو اس پر ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، لہٰذا ہم اس فیصلے پر راضی برضا رہیں، حسد میں مبتلا نہ ہوں. اور تیسری جو قابل توجہ بات ہے کہ کسی عہدے کے لیے یا کسی مناسب کے لیے، نہیں، کوئی جو عہدہ ہوتا ہے، کوئی جگہ ہوتی ہے، جو کرسی ہوتی ہے، اس کے لیے خواہش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے. اس میں انسان کی نفس کی آزمائش ہے، اس کی بہت ساری چیزوں کی آزمائش ہے، کہ جو اس کو کنٹرول، جو پاور ملا ہے اس کو، تو وہ پاور کا کہیں غلط استعمال تو نہیں وہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو اگر کسی کو یہ لیڈرشپ مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس آزمائش سے بچائے، اس کی آزمائش سے بچائے، اس کو صحیح فیصلہ کرنے والا بنائے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہمیشہ طلبگار رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہے. کیونکہ جتنا وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا، اتنا ہی وہ اپنے پاور کا صحیح استعمال کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ میرے اوپر میرا رب ہے، میری نگرانی کرنے والا، مجھے دیکھنے والا. لہٰذا یہ جو لیڈرشپ ملنا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے مطابق سوال کیا جائے گا. یعنی ہم میں سے ہر کوئی ایک طرح سے لیڈر ہے اپنے گھر والوں کا، یعنی بیوی بچوں پر، شوہر گھر والوں پر، اور ہر نگران کر اپنے جو اس کے انڈر میں ہیں، اور ان سے ان کی نگرانی میں جو لوگ ہیں ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. لہٰذا ان سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم صحیح لوگوں کو چننے والے بنے. ہم ایسے لوگوں کو چنے سرداری کے لیے جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں، جن کے اندر اس کی قابلیت ہو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو جن کے اندر تقویٰ ہو، ایسے لوگوں کو ہم چننے تاکہ ہر کام صحیح ہو سکے اور دنیا میں امن و امان ہو، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو. انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم